أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بات ہماری چل رہی تھی کہ حکمت متعالیہ کیسے باقی حکمتوں سے جدا ہوئی اور اس کے اندر کیا خصوصیت اور کیا امتیازی نقطہ اس کے اندر موجود تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو الگ طور پر ایک مکتب فکر کے عنوان سے قبول کیا گیا. اس میں عرض کیا تھا کہ چونکہ ملا صدرہ نے آ کر پہلی دفعہ فلاسفہ اسلامی میں سے اصالت الوجود کے نظریے کو قبول کیا, اور یہ مسئلہ اتنا اساسی و بنیادی تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات جو فلسفے میں پائی جاتی تھیں اور معارف کے اندر پائی جاتی تھی وہ حل ہوتی نظر آئیں. لہذا استاد عبودیت نے فارسی کے اندر اس مسئلے کو شاہ کلید کہا ہے. کلید کہتے ہیں چابی کو. شاہ کلید اس چابی کو کہا جاتا ہے, یہ جو تالے کھولنے والے ہوتے ہیں جو تالے بناتے ہیں چابیاں بناتے ہیں, ان کے پاس ایک ایسی چابی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی دروازے کو لگائیں تو وہ تالا کھول دیتی ہے. ایسی چابی کے جو ہر قسم کے دروازے کو کھول دے, فارسی میں اس کو کہتے ہیں شاہ کلید. تو مسئلہ اصالت الوجود کو شاہ کلید کی حیثیت حاصل ہے, یعنی اگر اس اصل کو مان لیا جائے تو آپ فلسفے کے کسی بھی مسئلے میں وارد ہو جائیں تو وہ حل ہوتا نظر آئے گا. پس فصل ممیز اور امتیازی نقطہ جو حکمت متعالیہ کا قرار پایا, استاد عبودیت نے اپنی کتاب میں اس کو قرار دیا, وہ اصالت الوجود ہے. باقی جتنے بھی ملا صدرہ نے مسائل تاسیس کیے, بیان کیے, وہ اسی اصل سے پھوٹتے ہیں. پس اصالت الوجود کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اور باقی مسائل فرعی ہیں, یعنی اسی سے نکلے ہیں, اصالت الوجود کے برابر میں نہیں ہیں. ضروری ہے کہ اب ہم اصالت الوجود کی بحث کو تفصیلا ذکر کریں کہ اصالت الوجود ہے کیا. پہلے استاد عبودیت اس مسئلے کی تاریخی بحث کو ذکر کرتے ہیں کہ اصالت الوجود کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا. آیا ملا صدرہ سے پہلے یہ مسئلہ حکماء کے کلام میں, ان کی کتابوں میں واضح اور روشن طور پر موجود تھا یا نہیں تھا؟ جب سے فلسفہ اسلامی شروع ہوا اس وقت سے لے کر اب تک, یعنی ملا صدرہ سے پہلے تک, آیا یہ مسئلہ واضح و روشن تھا ان کے لیے, فلاسفہ کے لیے, یا نہیں تھا؟ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض آپ اگر فلسفی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ مطلب ملے گا کہ ابن سینا کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اصالت الوجود کا قائل تھا. اصالت الماہوی نہیں تھا. اصالت الوجود سے کیا مراد ہے اور اصالت الماہیت سے کیا مراد ہے, یہ تاریخی بحث کے بعد ہم تفصیل عرض کریں گے, ابھی فقط تاریخچہ اس کا ذکر کرنا ہے. کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کتاب لکھی تو چونکہ ابن سینا کے کلام میں ایسی باتیں بھی موجود تھیں کہ جو اصالت الوجود کے ساتھ سازگار تھیں، یعنی اگر اصالت الوجود کے قائل نہ ہوں تو جن مسائل کا، جن بعض مسائل کا ابن سینا نے ذکر کیا ہے وہ قابل قبول نہ ہوتے۔ پس بعض بزرگان نے جب دیکھا کہ یہ ایسے مسائل کا قائل ہے کہ جن مسائل کو آپ فقط اصالت الوجود ہی کے ذریعے مان سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں مان سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابن سینا جو ہے وہ اصالت الوجودی تھا، لہذا کہا کہ مشائین قائل ہیں اصالت الوجود کے۔ مثلا آپ اگر بدایت الحکمہ آپ اسی کو ہی مطالعہ کر کے دیکھیں، اور آپ جب اصالت الوجود کی بات میں جائیں گے تو آپ کو یہ بات واضح اور روشن طور پر لکھی ہوئی ملے گی کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اصالت الوجود کے قائل مشائین تھے، اور اصالت ماہیت کے قائلین جو تھے وہ اشراقی تھے مثلا، یا مثلا کہیں گے کہ اصالت الوجود کے قائلین جو وہ ایک بعض بہت ہی پرانے دور میں پہلویون تھے جو ایران کے فیلسوف تھے وہ اصالت الوجودی تھے، اور اصالت الماہوی جو تھے وہ اشراقی تھے، اس قسم کی نسبت آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر تحقیق سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب میر داماد سے پہلے یہ مسئلہ اصالت الوجود اور اصالت الماہیت کا حکما کے لیے، فلاسفہ اسلامی کے لیے اصلاً واضح نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ابن سینا جب فلسفہ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے تو ان کے سامنے ایک مسئلہ موجود تھا کہ آیا آپ وجود کی اصل کے قائل ہیں یا ماہیت کی اصل کے قائل ہیں، یہ دو ان کے سامنے مسئلے موجود ہوں، پھر ابن سینا دلیل کے ذریعے قائل ہو جائے کہ میں وجود کی اصالت کا قائل ہوں، ماہیت کی اصالت کا قائل نہیں ہوں۔ اس طریقے سے مسئلہ واضح اور روشن طور پر اس دور میں نہیں تھا۔ اصلاً آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی کتاب کے اندر ایک ٹائٹل بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ اصالت الوجود یا اصالت الماہیہ۔ اصلاً توجہ نہیں تھی فلاسفہ کی اس وقت کے، اس قسم کا مسئلہ بھی موجود ہے کائنات کے جو احکامات کے بارے میں فلسفہ باز کر رہا ہے، اس میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ اصالت الوجود ہے یا اصالت الماہیہ، یہ اصلا ان کے لیے واضح نہیں تھا، توجہ نہیں تھی اس مسئلے کی طرف۔ لہذا چونکہ یہ مسئلہ واضح نہیں تھا تو ابن سینا یا ابن سینا کے جو شاگردان ہیں وہ جب بحث کرتے تھے وجود کے بارے میں تو کبھی ایسی بات کر دیتے تھے کہ جو اصالت الوجود کے ساتھ سازگار ہوتی تھی، اور کبھی ایسی بات کر دیتے تھے کہ جو اصالت الماہیت کے ساتھ سازگار تھی۔ دو پہلو، دونوں قسم کی باتیں ابن سینا کے کلام میں اور ابن سینا کے شاگردان کے کلام میں ملتی ہے۔ آپ کو ایسی باتیں بھی ملیں گی کہ جو فقط اصالت الماہیت کے ساتھ سازگار ہے، اور کچھ باتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو فقط اصالت الوجود کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا ابن سینا حرکت جوہری کا منکر ہے، کیوں منکر ہوا؟ کیونکہ ابن سینا کے ذہن میں ماہیت اصل موجود تھی، یعنی لاشعوری طور پر ابن سینا ماہیت کو اصل مان رہے تھے، یعنی توجہ تو نہیں تھی، شعوری طور پر نہیں تھا یہ کام، بلکہ ماہیت کو اصیل مانتے ہوئے، یعنی ارتکازی طور پر، وجدانی طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ ماہیات ہیں، لہذا حرکت جوہری کے منکر ہو گئے. لیکن اس کے مقابل میں بعض ایسے مسائل بھی ملتے ہیں کہ جو فقط سازگار ہیں اصالت الوجود کے ساتھ. مثلا بہمنیار کہتا ہے آکر کے وجود ہی حق رکھتا ہے کہ خارج میں موجود ہو، اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اس قسم کی تعبیرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ چیز فقط اصالت الوجود کے ساتھ تبیین کی جا سکتی ہے. بس یہ کہنا کہ ابن سینا جو ہے وہ اصالت الوجود کا قائل تھا یا نہیں تھا، اس قسم کا فیصلہ ہم ابن سینا کے بارے میں یا مشائین کے بارے میں کلی طور پر، چاہے وہ ابن سینا ہو یا ابن سینا کے شاگردان ہو، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جناب شیخ اشراق تک یہ مسئلہ اسی طریقے سے چلا آیا کہ مسئلہ واضح اور روشن نہیں تھا، لیکن ارتکازی طور پر، فطرتی طور پر، جو مثلا انسان کے پاس ایک جو طاقت موجود ہے خدا دادی، اس کے ذریعے جو وہ سمجھ رہے تھے ایک عامیانہ سوچ کے مطابق، وہ یہ سمجھتے تھے تمام فیلسوفان کے خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ ماہیت ہے. مثلا ابھی میں سوال کروں کسی سے بھی، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے جو ایک واقعیت موجود ہے، یہ واقعیت کیا ہے؟ تو فوراً ہر انسان یہ جواب دے گا کہ یہ لیپ ٹاپ ہے، یا یہ انسان ہے مثلا، یہ گلاس ہے. فوراً جو ہے وہ ماہوی جواب دینے لگ جاتے ہیں، ماہیت کا جواب دینے لگ جاتے ہیں. اب لیپ ٹاپ ایک ماہیت ہے، انسان ماہیت ہے، گلاس ماہیت ہے. یہ عرفی ذہن ہے کہ وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ خارج میں فقط ماہیت موجود ہے. لہذا جب بھی آپ کسی واقعیت کے بارے میں سوال کریں کہ یہ واقعیت کیا ہے، وہ اس کی ماہیت کا جواب دیں گے. بس تمام فیلسوفان کے نظر میں وہ جو ارتکازی ایک جنبہ انسان میں موجود ہوتا ہے، فطرتی کہہ لیں اس کو، وجدانی کہہ لیں اس کو، جو بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں اس کو، عامیانہ جو ایک سوچ ہے، لاشعوری طور پر جو مطالب انسان قائل ہو جاتا ہے اس کے، اس میں وہ ماہیت کو ہی خارج میں مان رہے تھے. لہذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسفے میں بحث کرتے تھے اور مختلف احکام کو استخراج کرتے تھے. جب نوبت شیخ اشراق تک آئی تو شیخ اشراق رحمت اللہ علیہ نے ایک بحث کو شروع کیا جس کا نام رکھا اعتبارات عقلیہ، کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ابھی مقام نہیں ہے کہ اس عنوان کو کھولا جائے کہ اعتبارات عقلیہ کسے کہتے ہیں. جناب شیخ اشراق رحمت اللہ علیہ نے ایک چیپٹر کھولا اور اس کا عنوان رکھا، ٹائٹل یہ دیا اعتبارات عقلیہ. اس کے اندر یہ بحث کرنا شروع کی کہ ایک اگر واقعیت کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر مختلف مفاہیم صدق کرتے ہیں. مثلا لیپ ٹاپ ہی کو لے لیں، اس کے اوپر ایک مفہوم یہ صدق کر رہا ہے کہ یہ موجود ہے، دوسرا مفہوم اس کے اوپر یہ صدق کر رہا ہے کہ یہ واحد ہے، تیسرا مفہوم اس کے اوپر یہ صدق کر رہا ہے کہ یہ معلول ہے. اس قسم کے مثلا مختلف مفاہیم اس واقعیت کے اوپر صدق کر رہے ہیں. تو اب اور اسی طریقے سے مفہوم ماہیت ہے، ماہیت ہے مثلا انسان ہونا بھی، مثلا اس کے اوپر لیپ ٹاپ کا بھی اطلاق ہو رہا ہے، یعنی یہ واقعیت جو میرے سامنے ہے اس کو میں معلول بھی کہہ رہا ہوں، اس کو میں واحد بھی کہہ رہا ہوں، اس کو میں لیپ ٹاپ بھی کہہ رہا ہوں. لیپ ٹاپ اس کی ماہیت ہے، یعنی ماہیت کا نام لیپ ٹاپ ہے. یا مثلا انسان کی مثال لے کر چلیں تو انسان ایک ماہیت ہے. شیخ اشراق رحمت اللہ علیہ یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا ماہیت وجود کا غیر ہے یا ماہیت اور وجود آپس میں عینیت رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہیں، ان میں تمایز نہیں پایا جاتا، ان میں تغایر نہیں پایا جاتا، ان میں جدائی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک واقعیت ماہیت ہے اور ایک واقعیت جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ وجود ہے، تغایر نہیں ہے. یہ بحث کرنی تھی شیخ اشراق رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ جو اوصاف ہیں کہ جو میں نے بعض گنوائے ہیں اور بعض گنوائے نہیں ہیں، لیکن کتاب کی طرف رجوع کریں تو تمام مفاہیم وہاں پر موجود ہیں. یہ بحث کرنا شروع کی کہ آیا یہ مفاہیم وجود کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں یا وجود سے متمایز ہیں، وجود سے جدا ہیں. تو نتیجہ جناب شیخ اشراق نے یہ نکالا کہ ذہن کے اعتبار سے تو وجود ماہیت کا غیر ہے، یعنی اگر ہم ذہن کے اعتبار سے نگاہ کریں، میرے ذہن میں وجود بھی ہے، مفہوم وجود میرے ذہن میں آیا ہوا ہے، اور میرے اسی ذہن کے اندر ماہیت بھی ہے. مثلا انسان کے بارے میں آپ دیکھیں، مثلا اگر آپ کو دیکھا جائے تو ایک آپ کا وجود ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن کے اندر ہے، اور ایک آپ کی ماہیت ہے جس کو انسان کہتے ہیں، وہ میرے ذہن کے اندر ہے. ذہنی اعتبار سے وجود ماہیت کا غیر ہے، وجود کا مفہوم اور ہے، ماہیت کا مفہوم اور ہے. آپ نے بدایت الحکمہ میں دیکھا ہوگا، اس کے اندر ابتدائی فصول کے اندر ہی یہ بات ہے کہ وجود زائد بر ماہیت ہے، وجود ماہیت کا غیر ہے. وہ مراد کیا ہے؟ ذہن کے اعتبار سے ہے کہ ذہن میں وجود غیر از ماہیت ہے. لیکن آیا خارج میں واقعیت کے اندر بھی ایسا ہے کہ خارج میں جو ہمیں واقعیت مل رہی ہے، یہ واقعیت بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ اس کا وجود ہے اور دوسرا حصہ اس کا ماہیت ہے؟ آیا خارج میں ایسا ہے؟ مثلا میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ سامنے پڑا ہوا ہے، یا مثلا آپ میرے سامنے ہوں، میں خود ہوں، آیا میری جو واقعیت ہے وہ دو حصوں پہ تقسیم ہے کہ میرا ایک حصہ جو ہے وہ وجود ہو اور دوسرا حصہ میرا انسان ہو، مثلا ماہیت کہلاتا ہو، یا نہ خارج میں فقط ایک ہی حقیقت ہے اور اس حقیقت پر یہ دو مفہوم صدق کرتے ہیں، اس کو وجود کا بھی اطلاق کرتے ہیں، اس کے اوپر ماہیت کا بھی اطلاق کرتے ہیں. جو اگر کوئی بندہ یہ قائل ہو جائے کہ خارج میں واقعیت میں جو ایک واقعیت ہے وہ خارج کے اندر وجود اور ماہیت ایک دوسرے کا غیر ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ قائل ہے کہ واقعی جو بھی آپ خارج میں واقعیت لیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ اس کا وجود ہے، دوسرا حصہ اس کا ماہیت ہے. اور کوئی عاقل انسان جو ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کی، تمام حکما قائل ہیں کہ خارج کے اندر وجود اور ماہیت کے درمیان تغایر، تمایز، جدائی نہیں پائی جاتی، خارج میں فقط ایک ہی چیز ہے، اس کے اوپر دو مفہوم جو ہیں وہ صدق کرتے ہیں، ایک مفہوم وجود ہے اور ایک مفہوم ماہیت ہے. تو شیخ اشراق نے یہ نتیجہ لیا کہ ماہیت خارج میں وجود کا غیر نہیں ہے. جب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، نتیجے پر پہنچنے کے بعد یہ فوراً نتیجہ لے لیتے ہیں کہ پس ماہیت اصیل ہے اور وجود اعتباری ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں شیخ اشراق کہ خارج کو جس نے پر کیا ہوا ہے، خارج میں جو واقعیت ہے وہ ماہیت ہے اور وجود کا اصلاً کوئی مصداق نہیں ہے. میرے ذہن میں جو مفہوم وجود ہے بدون مصداق ہے، اصلاً خارج میں کوئی مصداق نہیں ملتا اس کا. تو جناب شیخ اشراق نے اس فصل کے اندر کے جس کا نام اعتبارات عقلیہ رکھا، اس میں جب یہ بات ثابت کی کہ وجود خارج میں ماہیت کا غیر نہیں ہے، تو فوراً نتیجہ لے لیا کہ خارج میں جو ایک ہی واقعیت موجود ہے، ایک سے زائد واقعیت نہیں ہے، تو وہ واقعیت فقط ماہیت ہی ہو سکتی ہے، وجود نہیں ہے. اور یہ جو مفہوم وجود میرے ذہن کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس مفہوم وجود کا خارج میں کوئی مصداق ہے ہی نہیں، بغیر مصداق کے ہے. اور جس مفہوم کا خارج میں کوئی مصداق نہ ہو شیخ اشراق اس کو اعتباری مانتے ہیں، وہ ہے اعتباری، واقعی نہیں ہے۔ لہذا شیخ اشراق کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب شیخ اشراق نے شعوری طور پر ماہیت کو اصیل مانا اور وجود کو اعتباری مانا۔ ایک مطلب جو ہے وہ استاد عبودیت نے یہ ذکر کیا یہاں پر، لیکن دلیل کیا ہے شیخ اشراق کی کہ وجود بدون مصداق ہے اور فقط ماہیت جو ہے وہ خارج میں ہے، اس کو میں بعد میں عرض کرتا ہوں ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد۔ جناب شیخ اشراق نے جب اصالت الماہیت کا عقیدہ رکھا اور اصالت الماہوی کے قائلین میں سے ہو گئے، تو اس وقت اگر تحلیل کریں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، شیخ اشراق کے سامنے بھی فقط مسئلے کی ایک شک تھی، یعنی شیخ اشراق نے پہلے سے یہ تسلیم کیا ہوا تھا کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ ماہیات ہیں، یہ پہلے سے تسلیم شدہ تھا جو کہ ارتکازی طور پر چلا آ رہا تھا، ایک آمیانہ فکر کے تحت ساتھ چلا آ رہا تھا، تمام حکمہ اسی کے مطابق چل رہے تھے، کیونکہ جب بھی کسی واقعیت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو اس کے جواب میں ماہیت کو لے کر آتے تھے، یہ انسان ہے، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ تمام ماہیات اس قسم کے جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نوبت جناب میر داماد کے جو استاد ہیں ملا صدرا کے، نوبت اس تک پہنچی تو جناب میر داماد نے کہا کہ جناب شیخ اشراق آپ نے مسئلے کی ایک شک کو ذکر کیا ہے، آپ دوسری شک کو بھی بیان کر سکتے تھے، اس مسئلے میں دو شکیں پائی جاتی ہیں، ایک شک تو یہی ہے کہ جو آپ نے بیان کی کہ خارج میں جو واقعیت ہے وہ ماہیت ہے اور مفہوم وجود بغیر مصداق کے ہے۔ جناب میر داماد کہتے ہیں اس کا الٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی اپنی تحقیقات کے اندر، اس کا الٹ کیا ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ خارج میں جو واقعیت موجود ہے وہ وجود ہے اور ماہیت کا کوئی مصداق خارج میں نہیں ہے۔ جناب میر داماد نے اس مسئلے کو دو شکوں میں بدل دیا کہ یہ دو فرض ہیں ہمارے سامنے، اب ان دو فرضوں میں سے کسی ایک فرض کو آگاہانہ طور پر ہم نے قبول کرنا ہے، دلیل ہمیں کس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو جناب میر داماد نے جب مسئلے کو دو حصوں میں، دو شکوں میں تقسیم کیا تو یہ ثابت کیا کہ میں چونکہ مجھے دلیل یہاں تک لے کر آئی ہے تو میں قائل ہوں کہ خارج میں فقط ماہیت ہے، وجود نہیں ہے، وجود بدون مصداق ہے، لہذا میں اس شک کو مانتا ہوں کہ ماہیت خارج میں ہے، مفہوم وجود کا کوئی مصداق نہیں ہے، اور دوسری شک کے جو میں نے بنائی ہے کہ وجود خارج میں ہے، ماہیت کا کوئی مصداق نہیں، اس شک کو میں نہیں مانتا، چونکہ میں دلیل جو اقامہ کی ہے، جو برہان میں لے کر آئی ہوں، جو مقدمات میں نے جو بیان کیے ہیں دلیل کے اندر، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماہیت کو اصیل ہونا چاہیے۔ بس جناب میر داماد نے آ کر مسئلے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو، ایک شک کو آگاہانہ طور پر قبول کر لیا، بس یہ اصالت الماہوی کہلائے۔ میر داماد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصالت الماہوی تھے، ماہیت کے اصیل ہونے کے قائل تھے۔ اب جب نوبت ملا صدرا کی پہنچی تو جناب ملا صدرا نے آ کر کہا کہ چونکہ وہ استاد تھے، آ کر کہا کہ نہیں، جو دو شکیں آپ نے مسئلے کی بنائی ہیں یہ دو شکیں واقعا درست ہیں، اس مسئلے کے اندر یہی دو شکیں بنتی ہیں، لیکن آپ نے انتخاب غلط شک کا کیا ہے، آپ نے انتخاب اس شک کا کیا ہے کہ خارج میں فقط ماہیت ہے، وجود نہیں ہے، اس کا کوئی مصداق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسری شک درست ہے کہ وجود ہے جو خارج میں ہے، یعنی خارج میں وجود انسان ہے، خود انسان نہیں ہے، وجود لیپ ٹاپ ہے نہ کہ خود لیپ ٹاپ، وجود گلاس ہے نہ کہ خود گلاس کے. تفصیلاً تھوڑی بحث کریں گے اس کے اوپر مزید مسئلے کی تبیین کا جب مرحلہ آئے گا، ابھی تاریخچہ بیان کر رہا ہوں. پس ملا صدرہ نے آگاہانہ طور پر اصالت الوجود کو اختیار کیا، اسی وجہ سے ملا صدرہ کو پہلا فیلسوف مانتے ہیں کہ جو اصالت الوجودی ہے، اور باقی کسی بھی فیلسوف کو اگر اس نے اصالت الوجود کے مطابق بات بھی کی ہو اس کو اصالت الوجود اصالت الوجودی نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملتفت نہیں تھا، متوجہ نہیں تھا اس مسئلے کی طرف. آپ کسی بندے کو تب متہم کر سکتے ہیں کسی مسئلے کی نسبت کہ جب وہ اس مسئلے کی طرف توجہ رکھتا ہو. اگر میں ایک بات کہہ دوں اور میری توجہ ہی نہ ہو، غفلت میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ کو پتا بھی چل جائے کہ میں غفلت سے ایک بات کہہ رہا تھا یہ، تو اب کوئی بھی بندہ مجھے متہم نہیں کرے گا اس بات سے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے. فوراً بندے یہ کہیں گے کہ اس نے غفلت میں یہ بات کی ہے، لہذا ہم نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ اس بات کا قائل ہے. تو اصالت الوجود کی نسبت تمام حکماء کی یہی تھی کہ وہ مسئلے کی طرف متوجہ ہی نہیں تھے اور نہیں ہو پائے، لہذا ہم ان کو نہ تو اصالت الماہیت کے ساتھ متہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو اصالت الوجود کے ساتھ متہم کر سکتے ہیں، کسی بھی فیلسوف کو، کیونکہ متوجہ نہیں تھے اس کی طرف. ہاں، جناب شیخ اشراق کو اصالت الماہیت کا قائل مان سکتے ہیں کیونکہ آگاہانہ طور، اگرچہ دو شک کے نہیں بنا پائے مسئلے کی، لیکن ایک شک کی طرف التفات کر لیا انہوں نے کہ خارج میں فقط ماہیت ہے، وجود کا کوئی مصداق نہیں ہے، لہذا ہم متہم کر سکتے ہیں کہ شیخ اشراق جو ہیں وہ اصالت الماہوی ہیں. میر داماد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصالت الماہیت کے قائل ہیں، متہم کر سکتے ہیں ان کو کہ یہ اس مسئلے کے معتقد تھے. کیوں؟ انہوں نے دو شکیں سامنے رکھ کر ایک شک کو آگاہانہ طور پہ قبول کیا ہے، بس وہ اصالت الماہوی ہیں. اور پہلا فیلسوف ہے کہ جس نے آگاہانہ طور پر اصالت الوجود کو قبول کیا اور پھر اس کے ذریعے مختلف فلسفے کے مسائل کو حل کیا. بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ کا فلسفہ یہ تشکیل پایا ہے اصالت الوجود کے ذریعے، ملا صدرہ کا فلسفہ اصالت الوجود والے ستون پر کھڑا ہے، اس کی عمارت جو ہے، اس کی جو بیس ہے وہ اصالت الوجود ہے، باقی حکماء کی طرف اس کی نسبت نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ملا صدرہ 100% ملتفت تھے اس مسئلے کی طرف، دو شکیں ان کے سامنے تھی اور انہوں نے دلیل کے ذریعے آگاہانہ طور پر اصالت الوجود کے اس شک کو قبول کیا اور لہذا قائل ہو گئے کہ خارج میں جو کچھ ہے وجود ہے، ماہیت بدون مصداق ہے، ماہیت کا مصداق خارج میں نہیں پایا جاتا. یہ وجہ بنی کہ اصالت الوجود، یہ کہا گیا کہ ملا صدرہ پہلا فیلسوف ہے جو اصالت الوجود کا قائل ہے اور جناب شیخ اشراق اصالت الماہوی تھے. کچھ مطالب رہتے ہیں اس کی تبیین کے اندر، پھر تبیین مسئلہ میں بھی وارد ہوں گے بعد میں، کل ہی وارد ہو جائیں گے اس مسئلے میں. تو انشاءاللہ چونکہ وقت گزر گیا ہے بعد میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.